جمعرات 20 نومبر کے سیربین کے ساتھ ماہ پارہ صفدر کا سلام. جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم ساک کے سربراہی اجلاس سے پہلے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر نتیجہ خیز مذاکرات کی ضرورت ہے.
بھارت کی طرف سے دو طرفہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مثبت رویے کی بجائے ہٹ درمی کا رویہ دیکھنے میں آتا ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت سے قبل کشمیری رہنماؤں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر مظفر آباد میں جموں و کشمیر کونسل سے خطاب کر رہے تھے.
میری حکومت نے بھارت کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کی، مگر بھارت نے سیکرٹری خارجہ کے مذاکرات جو دونوں حکومتوں کا متفقہ فیصلہ تھا بلا جواز معطل کر دیے، جو کہ ایک منفی طرز عمل ہے. جہاں دونوں ملکوں کو مذاکرات بحال کرنے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کی ضرورت ہے، وہیں بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے عالمی برادری کو اپنا اثر رسوخ اور دباؤ استعمال میں لانے کی بھی ضرورت ہے. میں نے بھارت کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت سے پہلے کشمیری رہنماؤں سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی مقامی اسمبلی کے لیے مرحلہ وار انتخابات کا آغاز 25 نومبر سے ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر سیکیورٹی کا سخت بندوبست اور سری نگر اور دوسرے اضلاع سے سینکڑوں نوجوانوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
پولیس نے بیشتر آہادی کی پسند رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے اور سید علی گیلانی سمیت بعض دیگر کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے. انتخابات کے دوران مظاہروں اور پولنگ بوتھوں پر ممکنہ حملوں کے پیش نظر پولیس نے وادی کے مختلف علاقوں سے 900 سے زیادہ نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے. اس دوران کشمیر میں تعینات فوج، پولیس اور نیم فوجی اداروں کے کور گروپ نے ایک اجلاس کے دوران 25 نومبر سے شروع ہونے والے انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا. دریاستہ مسلح گروپ جیش محمدی کے ترجمان محمد حسن شاہ نے ایک ٹیلی بیان میں ان مسلمان سیاست دانوں کو سخت الفاظ میں متنبع کیا ہے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حمایت کرتے ہیں. واضح رہے بی جے پی نے پہلی بار جموں کشمیر کی 87 میں سے 70 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے. وہ 70 میں سے 32 امیدوار مسلمان ہیں.
شمالی بھارت کی ایک عدالت نے رام پال نامی متنازع گروہ کی 8 سال قبل قتل کے مقدمے میں ضمانت منسوخ کرتے ہوئے انہیں توہین عدالت کے الزام میں زیر حراست رکھنے کا حکم دیا ہے. حمیرہ کنول.
عدالت نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ رواں ہفتے گرو رام پال کے ہریانہ میں واقع آشرم میں داخل ہونے سے متعلق مکمل رپورٹ جمع کرائے، جس کا سخت محاصرہ کیا گیا تھا. پولیس کے گرو کے آشرم میں داخل ہونے اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد گرو کے سینکڑوں چیلوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جن میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے.
مصر میں غیر قانونی قرار دی جانے والی تنظیم اخوان المسلمین کے ایک رہنما کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ محمد علی بشر پر لوگوں کو ریاست کے خلاف تشدد پر اکسانے کے الزامات ہیں. محمد علی بشر مصر میں گزشتہ اسلامی حکومت میں وزیر تھے، جسے فوج نے ختم کر دیا تھا. محمد بشر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ معتدل شخصیت کے حامل ہیں اور وہ اخوان کے ان اہم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہیں تنظیم کے حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران اب تک گرفتار کر کے جیل نہیں بھیجا گیا تھا. مصر میں پہلے ڈاکٹر کو جن پر زنانہ ختنے کرنے کا الزام تھا عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے. یہ مقدمہ 13 سالہ لڑکی کی ہلاکت کے بعد درج کیا گیا تھا. عورتوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے خواتین کے ختنے کو روکنے کی مہم متاثر ہوگی. فرانس کے وزیر خارجہ لوران فیبیوس کا کہنا ہے کہ 6 عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان اس کے جوہری پروگرام پر ہونے والے مذاکرات میں اہم اختلافی نقطے اب بھی موجود ہیں. مسٹر فیبیوس نے یہ بیان پیرس میں ایک امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران دیا. جان کیری ویانا میں ہونے والے ان مذاکرات میں آج خود بھی شریک ہوں گے. ظفر سید.
مذاکرات کے لیے طے کیے جانے والے شیڈیول کے تحت یہ امید کی جا رہی ہے کہ پیر کے روز ایران اور امریکہ سمیت 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ایران کے متنازع جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا ہو جائے گا. اس معاہدے کے تحت ایران اپنی جوہری سرگرمیاں ترک کر دے گا اور اس کے بدلے اس پر عائد پابندیاں نرم کی جائیں گی. جب مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچنے والے ہیں تو ایسی صورتحال میں عالمی نگراں ادارے IAEA نے ایران پر زیادہ تعاون کرنے پر زور دیا ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ تہران کو اپنے جوہری پروگرام سے متعلق بروقت اور مکمل آگاہی دینی ہوگی.
امریکہ کی شمالی مشرقی ریاستیں شدید برفانی طوفان کی زد میں ہیں اور ریاست نیو یارک میں شدید برفانی طوفان سے متعدد ہلاکتوں کے بعد محکمہ موسمیات نے آج بھی مزید 3 فٹ برف پڑنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ ریاست میں بفلو شہر کے کچھ حصے اس وقت بھی 5 فٹ برف تلے دبے ہوئے ہیں۔ نیو یارک کے گورنر کا کہنا ہے کہ اس برفانی طوفان کو ایک تاریخی واقعہ قرار دیا جانا چاہیے۔ عالمی حدت سے نمٹنے کے لیے امیر ممالک کے گروپ نے 9.3 بلین ڈالر سے ایک فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے ترقی پذیر ممالک کو عالمی حدت سے نمٹنے میں مدد دی جائے گی۔ اور سویڈش اپیل کورٹ نے وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کی گرفتاری کے وارنٹ برقرار رکھے ہیں، ان سے جنسی تشدد کے مقدمے میں پوچھ گچھ کی جانی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے، ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ خبروں میں آپ نے ابھی سنا کہ نیو یارک میں آنے والے برفانی طوفان سے کچھ لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ ان کی اگر آپ تصاویر دیکھنا چاہیں تو bbcurdu.com حاضر ہے۔ فوج کی سربراہ کا یہ بیان کہ دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جا رہی ہے، زمینی حقائق سے کس قدر مطابقت رکھتا ہے، یہ تفصیل آگے آنے کو ہے۔ لیکن پروگرام میں ہمارا بڑا موضوع یہ ہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات سے قبل کشمیری رہنماؤں سے بات کی جائے گی۔ کچھ ماہ قبل بھارت نے کشمیری رہنماؤں کی پاکستان کے ہائی کمشنر سے ملاقات کے بعد سیکٹریوں کی سطح پر ہونے والے امن مذاکرات بھی معطل کر دیے تھے۔ اس تناظر میں کئی سوال اٹھتے ہیں، پہلے بھارت اور اب پاکستان، دونوں ملکوں کے موقف میں سختی کیوں؟ کیا سفارتکاری کے امکانات بالکل ختم ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں تو کس حد تک؟ سخت گیر رویوں سے فائدہ کسے پہنچتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے پروگرام میں آگے چل کر، لیکن پہلے وزیراعظم نواز شریف کے بیان کی تفصیل۔ مظفرآباد جموں کشمیر کونسل سے خطاب میں وزیراعظم نے دونوں ممالک کے درمیان سیکٹری سطح پر مذاکرات کی منسوخی کو بھارت کا بلا جواز منفی طرز عمل بھی قرار دیا۔ اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ۔
کشمیر کونسل سے خطاب میں وزیراعظم نے بظاہر اب تک کی کشمیر سے متعلق اپنی پالیسی کا جامع اظہار کیا ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ بھارت کو مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کے لیے آمادہ کرنے کے لیے عالمی برادری کے دباؤ کو استعمال میں لانے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت دونوں ممالک کو اعتماد سازی کے لیے اقدامات اٹھانے کی اشد ضرورت ہے۔ بھارت نے دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبد الباسط کی کشمیر میں حریت رہنماؤں سے ملاقات کو جواز بتا کر اس سال اگست میں سیکرٹری سطح کے مذاکرات معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس فیصلے سے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی کو شدید دھچکا لگا تھا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے خصوصی کوششیں جاری رکھیں گے، کیونکہ بقول ان کے طاقت کے زور پر مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف نے واضح کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان حالات بہتر بنانے کے لیے مسئلہ کشمیر پر نتیجہ خیز بات چیت ہونی چاہیے۔
حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اس مسئلے پر نتیجہ خیز مذاکرات کرنے ہوں گے۔ پاکستان کی طرف سے بین الاقوامی سطح پر ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری مخلصانہ اور شعوری کوشش ہے کہ ہر قابل ذکر موقع پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ بھارت کی طرف سے دو طرفہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مثبت رویے کی بجائے ہٹ درمی کا رویہ دیکھنے میں آتا ہے۔
وزیراعظم نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر حالیہ بھارتی کاروائیوں نے اعتماد سازی کے عمل کو مزید نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی دسمبر 2013 میں ہونے والی ملاقات نے سرحد کی کشیدہ صورتحال کو کافی حد تک سنبھالا تھا، تاہم بعد میں بھارتی افواج کی کاروائیوں سے قیام امن کی کوششیں متاثر ہوئی ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا، جس کا عالمی برادری نے بھی اب نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے زندگی بھر کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کی، حتیٰ کہ اٹل بہاری واجپائی کے سامنے بھی کھل کر مسئلہ کشمیر پر بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں معاشی خوشحالی کا دار و مدار قیام امن میں ہے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔
میری حکومت نے بھارت کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کی، مگر بھارت نے سیکرٹری خارجہ کے مذاکرات، جو دونوں حکومتوں کا متفقہ فیصلہ تھا، بلا جواز معطل کر دیے، جو کہ ایک منفی طرز عمل ہے۔ جہاں دونوں ملکوں کو مذاکرات بحال کرنے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کی ضرورت ہے، وہیں بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے عالمی برادری کو اپنا اثر رسوخ اور دباؤ استعمال میں لانے کی بھی ضرورت ہے۔ میں نے بھارت کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت سے پہلے کشمیری رہنماؤں سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
بھارت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کو معطل کرنے کے بعد سے وزیر اعظم نواز شریف مسئلہ کشمیر کو کافی بھرپور انداز سے اٹھا رہے ہیں۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جیسا کہ آپ نے اس رپورٹ میں سنا کہ کچھ ماہ قبل بھارت نے دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر سے کشمیری رہنماؤں کی ملاقات کے بعد دونوں سیکٹروں کی سطح پر ہونے والے امن مذاکرات معطل کر دیے تھے۔ ہم نے بھارت میں ایک تھنک ٹینک سے وابستہ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سشانت سرین سے بات کی اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ دونوں ملکوں کا موقف سخت ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے فائدہ کس کو پہنچے گا؟
نہیں، میرے خیال فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہو رہا، نہ نقصان کسی کو ہو رہا ہے۔ ایز لانگ ایز یہ جو تلخی ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں، اگر یہ اس سے زیادہ کسی اور طریقے سے پرکٹ نہیں ہوتی، تو آئی تھنک دونوں سائڈ اس کے ساتھ دے کین لیو ود اٹ۔ ایشو تب ہوگا اگر یہ جو حالات ہیں پھر بے قابو ہو جائے، جو شاید ابھی لگتا نہیں ہے، کیونکہ نہ تو بھارت وہ چاہتا ہے اور نہ میرے خیال پاکستان کی شاید وہ ابھی منشا ہوگی۔ لیکن پولیٹیکل لیول پر اور ڈپلومیٹک لیول پر ضرور ایک تلخی ہے، کچھ ریڈ لائنز اسٹیبلش ہوئی ہیں بھارت کی طرف سے جو شاید پاکستان کو ابھی مانیہ نہیں ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوتا تو میرے خیال بات چیت کا سلسلہ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ آگے بڑھے گا۔
لیکن مجھے یہ بتائیے سشانت، کہ آپ نے کہا کہ اس حکومت نے بہت واضح سگنل دیا ہے، لیکن واجپائی سرکار کے دور اقتدار میں تو بات بہت آگے بڑھ گئی تھی، تو یہ توقعات اب کی بات بھی بی جے پی کی سرکار سے تھیں کہ بات آگے ہی بڑھے گی، لیکن اس بار تو یوں لگ رہا ہے کہ بات آگے بڑھنے کے بجائے فاصلے اور بڑھ گئے۔
نہیں دیکھیے، واجپئی کے دور پر بھی جو بات چیت ہوئی تھی اس کے بارے میں ہم کو سننے میں ملتا ہے کہ بات چیت بہت آگے بڑھ گئی تھی، لیکن وہ نواز شریف کی سرکار اور اس سے پہلے زرداری صاحب کی جو سرکار تھی، ان دونوں نے وہ جو انڈرسٹینڈنگ جو بھی کچھ ہوئی تھی، جو ہم کو بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی شاید نہیں پتا، وہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں نے اس کو نکار دیا تھا۔ تو اس بات چیت کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ بھارت کی طرف سے کوئی لچک نہیں دکھائی جا رہی، میرے خیال ایک طریقے کی بے معنی سی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ بھارت نے جتنی لچک دکھائی تھی اس سمے جب مشرف اور منموہن سنگھ کے بیچ میں بات چیت چل رہی تھی، شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دکھائی تھی۔
اچھا، تو اب جو بات آگے نہیں بڑھ رہی بلکہ ایک طرح سے مہازارائی کی سی جو صورت حال ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں اس کی ذمہ دار بھی پاکستان کی حکومت ہی ہے؟
دیکھیے، فیبرری میں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ایک تجارت کا معاہدہ طے پایا گیا تھا، پاکستان اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ایسا معاہدہ تھا جو ایز این انڈین سٹیزن مجھے بالکل میرے حساب سے بھارت کے انٹرسٹ میں نہیں تھا، کیونکہ بھارت نے اس میں بہت زیادہ کنسیشنز دیے تھے پاکستان کو جو کسی بھی ایک بائیلیٹرل ٹریڈ اکارڈ میں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹریڈ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ دونوں کے مفاد میں ہوتا ہے، اگر وہ ایک ہی سائڈ کا مفاد ہو تو وہ بے معنی ٹریڈ ہوتا ہے۔ لیکن بھارت نے پھر بھی وہ لچک دکھائی اور وہ سارے کنسیشنز دیے۔ اگر پاکستان کی فوج نے نواز شریف کے اوپر دباؤ ڈال کر کے اس معاہدے کو بھی روک دیا، تو میرے کو نہیں لگتا کہ نواز شریف کوئی بہت کریڈیبل انٹرلوکیوٹر بچے ہیں۔ نواز شریف کے جو لیٹسٹ بیان آئے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی جو ڈومیسٹک کانسٹیٹیوئنسی ہے یا جو وہ جس طریقے سے گھیرے میں لیے گئے ہیں فوج کے دوارا پاکستان کے اندر، یا جو کٹر پنتھی طاقتیں ہیں، ان کے پاس اب وہ لچک ہے ہی نہیں جس کے تحت وہ کوئی بھی بامانی بات کر سکے بھارت کے ساتھ۔ तो अगर बातचीत का डायलॉग का प्रोसेस शुरू भी होता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ निकल के आएगा।
भारत में थिंक टैंक से वाबस्ता सहाफी और तजिया निगार सुशांत सरीन, इसी तनाजुर में हमने पाकिस्तान के सीनियर सहाफी और जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान तावुन की तंजीम के साउथ एशिया फ्री मीडिया सेफमा के सरबरा इम्तियाज आलम से राबता किया और उनसे हमारा पहला सवाल यही था कि दोनों मुल्कों के मौकिफ में जो सख्ती नजर आ रही है उस तनाजर में आप अब क्या देख रहे हैं, सिफारतकारी के जरिए बात आगे बढ़ने का इम्कान क्या बिल्कुल मादूम हो गया?
देखिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात में इस तरह का बिगाड़ हम अक्सर देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि बातचीत शुरू हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जरा सा वाक्य होता है तो उस पर फिर वही पुरानी धुन जो है सख्तगिरी की एक दूसरे के मन में बहाल हो जाती है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का हेट एंड लव का ताल्लुक है जो चल रहा है। इस वक्त गालिबन मोदी ने अपना जो बड़ी कॉम्परस्ट हुकूमत है उनका उनका रद्द अमल सख्त है, इससे फिजा ऐसी बन रही है। हम वैसी कर रहे हैं जैसे माजी में किया करते थे, शायद हम मोहतात होंगे कि क्योंकि मशरकी सरहद पे जो जो मगरबी सरहद पे एक बड़ी लड़ाई चल रही है, बाकी बड़ी लड़ाई चल रही है तो यकीनन पाकिस्तान वाले चाहेंगे कि भाई मशरकी बाज पे यानी पाक भारत बॉर्डर पे जरा ठंड रहे, जिसका इजहार राहिल शरीफ ने भी किया है। लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान की कुछ शिकायत हैं जिन्हें कुछ एड्रेस करना पड़ेगा, जिस तरह के वो एड्रेस की गई थी जब वाजपेयी आए थे इस्लामाबाद में और 6 जनवरी का स्टेटमेंट दिया गया था। पाकिस्तान को मैं समझता हूँ शायद वैसे ही कदम उठाना पड़े इस ताल्लुकात को एक बातचीत के अमल को दहाने वापस बहाल करने।
इम्तियाज आलम, ये बताइए कि जो मौजूदा हुकूमत है नवाज शरीफ हुकूमत ने इख्तदार में आने के बाद भारत से दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत तरजीह दी थी, मगर अब उनके रवैये में भी कुछ सख्ती नजर आ रही है, तो ये तब्दीली वजीर आजम मोदी के रवैये की वजह से है या पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत आड़े आ रही है?
जब जरदारी आए थे तो उन्होंने एक बड़ा ही खुली ऑफर की थी और ये भी कहा था नो फर्स्ट यूज, हम भी माहदा करने के तैयार हैं कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा एटमी जंग के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में किसी ने संजीद की सीन लिया। उससे पहले मुशर्रफ ने तकरीबन ऑलमोस्ट कश्मीर का मामला तय कर लिया था, पहले वाजपेयी से शुरू हुए उसके बाद फिर मनमोहन सिंह तक पहुंचते पहुंचते बात तय हो गई थी, लेकिन लगता है कि मनमोहन सिंह बाइख्तियार नहीं थे, उनके वजीर भी उन्हें अभी जैसे कि किताब आई है बारवा की उसमें साफ बताया गया कि इख्तियार ही नहीं था। अब फिर नवाज शरीफ जो थे बहुत ज्यादा इस बारे में संजीदा थे और वो गए उनकी सेरेमनी पे मोदी की, तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान में भी एक आ रही है मायूसी के ये तो बात करना नहीं चाह रहे।
आपका ख्याल है कि पाकिस्तान में भी सियासी लोग खराब कर रहे हैं?
पाकिस्तान मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी सियासी लोग, देखिए जैसे जरदारी साहब ने या बिलावल ने सख्त बयान देने शुरू किए हैं, इसलिए क्यों नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान जो है बात करने की तैयार नहीं है तो हम आवाम के सामने किस बुनियाद पर अमन की बात को सेल करें। मोदी जो है अपनी बहुत जोम में है कौमपरस्ती के और वो कहते हैं कि बस, अब आप देखिए ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये जो अफवाज का अमल दखल, उन्हें इख्तियार दिया भारत में अपने कांग्रेस को कि वो सख्त जवाब दे और उन्होंने एक तरह की अटोनोमी दे दी, तो हम ये समझते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो भी और खासतौर बॉर्डर्स पे लोग हैं जब तक उन्हें क्लियर हदायत ना हो कंट्रोल ना हो तो वो इस तरह की जो है फायरिंग वायरिंग करते रहते हैं। लेकिन ये बहुत बहुत अरसे से हो रहा है, इसके बावजूद बातचीत चलती रही है
जी।
और अलबत्ता ये है कि अभी तो कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाकया नहीं हुआ जिसकी बायस की हालात खराब हो सकते
हैं। वो तो ये कहते हैं कि वागा में जो हुआ है धमाका वो दरअसल भारत के लिए था, वहां पर इस तरह का तासुर बन रहा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी इम्तियाज आलम, यहाँ पे
इतने 100 के करीब लोग मारे गए हैं, 400-500 बहुत बुरी तरीके से अपाहिज हो गए हैं
जी,
तो ये मैं समझता हूँ कि दहशतगर्द जो है वो तो हाई प्रोफाइल टारगेट था, इसपे उन्होंने वो कर दिखाया जो वो करने गए थे, वो आगे भी बढ़ सकते थे, तो उसमें ये कहना कि भारत तो टारगेट उसमें नजर नहीं हमें आया,
ایسا ہو سکتا تھا. دہشت گردوں کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ وہ تو کسی کنٹرول میں نہیں رہے.
جنوبی ایشیا فری میڈیا سیفما کے سربراہ امتیاز عالم اور ہم بات کر رہے تھے جنوبی ایشیا تعاون تنظیم سارک کے سربراہی اجلاس سے پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے معاملے پر سخت رویوں کا اظہار اور کشیدگی کی فضا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی مقامی اسمبلی کے لیے مرحلہ وار انتخابات کا آغاز 25 نومبر سے ہو رہا ہے. انتخابات کے پیش نظر کشمیر میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں سری نگر اور دوسرے اضلاع سے سینکڑوں نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. کئی علیحدگی پسند رہنماؤں کو جیل بھیج دیا گیا ہے اور حساس علاقوں میں تلاشی کی مہم تیز کر دی گئی ہے. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
تشدد کے اکا دکا واقعات تو وادی میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن انتخابات سے قبل ایسا چھوٹا سا واقعہ بھی یہاں کے وسیع سیکیورٹی نیٹ ورک کو چوکس کر دیتا ہے. دراصل کشمیر میں انتخابی سیکیورٹی کو گزشتہ ہفتے اس وقت نئے سرے سے منظم کر دیا گیا جب علیحدگی پسندوں نے انتخابات کے خلاف بوائیکاٹ کی تحریک چلانے کا اعلان کیا. پولیس نے بیشتر علیحدگی پسند رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے اور سید علی گیلانی سمیت بعض دیگر کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے. انتخابات کے دوران مظاہروں اور پولنگ بوتھوں پر ممکنہ حملوں کے پیش نظر پولیس نے وادی کے مختلف علاقوں سے 900 سے زیادہ نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے. علیحدگی پسند رہنما سید علی گیلانی نے اس پوری انتخابی سرگرمی کو ایک فوجی آپریشن قرار دیتے ہوئے بتایا کہ بندوقوں کے سائے میں کوئی بھی جمہوری عمل بے لاگ یا غیر جانبدار نہیں ہو سکتا. دلچسپ بات ہے کہ گرفتاری کی مہم پر بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. وادی کے دورے پر آئے پارٹی کے مرکزی رہنما رومیش اروڑا نے کہا کہ وہ بلا جواز گرفتاریوں سے متعلق ریاستی حکومت سے جواب طلب کریں گے.
پولیس نے اریسٹ کرنا چھوڑنا ایک بزنس بنا لیا ہے. یہاں پر ایک بہت بڑا دھندا بن چکا ہے کہ اریسٹ کرنا اور چھوڑنا، کہ کوئی 6 سال 8 سال پہلے کوئی کسی کیس میں انوالو تھا، وہ چھوٹ گیا، بری ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی افینس نہیں کیا تو بھی اسے راؤنڈ اپ کر لیں گے، اندر رکھیں گے، پھر اپنی مرضی ہوگی تو کچھ لے دے کے چھوڑیں گے. وہ ہے کہ یہ دندہ پولیس کو بند کرنا پڑے گا اور ہم دیکھیں گے کہ یہ بند ہو.
اس دوران کشمیر میں تعینات فوج، پولیس اور نیم فوجی اداروں کے کور گروپ نے ایک اجلاس کے دوران 25 نومبر سے شروع ہونے والے انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا. جموں کشمیر پولیس کے سربراہ کے راجندرا نے بی بی سی کو بتایا،
سارے ارینجمنٹس ڈسکس کیا گیا ہے، ایڈیکویٹ فورسز، جتنے فورسز کی ضرورت ہے وہ فورسز بھی اپنے پرووائڈ کیا گیا، کینڈیڈیٹ سیکیورٹی ریویو کر لیا، الیکشن کیمپیننگ کے لیے جو جو سیکیورٹی کا ضرورت ہے وہ سارے سیکیورٹی ارینجمنٹس بھی ہم نے تیار رکھا ہے، تو الیکشن وغیرہ ایک اچھے ماحول میں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں.
حکام کا کہنا ہے کہ انتخابات کے دوران سیکیورٹی انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے مزید 56,000 نیم فوجی اہلکاروں کو تعینات کیا جا رہا ہے. دریں اسنا مسلح گروپ جیش محمدی کے ترجمان محمد حسن شاہ نے ایک ٹیلی بیان میں ان مسلمان سیاستدانوں کو سخت الفاظ میں متنبع کیا ہے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حمایت کرتے ہیں یا اس جماعت کے ٹکٹ پر انتخابات لڑ رہے ہیں. واضح رہے بی جے پی نے پہلی بار جموں کشمیر کی 87 میں سے 70 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے.
یہ تھے سری نگر سے ریاض مسرور. پاکستان کی سرحدی امور کے وفاقی وزیر ریٹائرڈ جنرل قادر بلوچ نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن ضرب عصف سے 22 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں سے 15 لاکھ کے قریب حکومت کے پاس رجسٹرڈ ہیں. اسلام آباد سے ایوب ترین کی رپورٹ.
وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نے آج شام ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان سرحد سے ملکہ شمالی وزیرستان اور پاکستان کے دیگر قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن کامیابی سے جاری ہے،
اور پھر انسرجنسی میں، کاؤنٹر انسرجنسی میں آپ کبھی بھی جو نا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کس وقت ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی علاقے کے اوپر اگر آپ نے فوجی آپریشن کرنا ہے، میں اپنے پروفیشنل ایکسپیرئنس کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک بارڈر ہوتا ہے، بارڈر کے پار دشمن ہوتا ہے، زمین کو آپ نے کیپچر کرنا ہوتا ہے، زمین کیپچر کرنے کے لیے وہاں پر جتنی فوج ہے اس کو آپ مار دیتے ہیں، زمین آپ کے قبضے میں آ جاتا ہے، باقی دشمن پیچھے بچ جاتا ہے. یہاں پر زمین نہیں ہے، یہاں پر لوگ ہیں، آپ نے ایک ایک کو فشنگ کرنا ہے، ایک ایک کو پکڑ کے لگوانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے.
انہوں نے کہا کہ 10 سال قبل سوات میں فوجی آپریشن ہوا تھا تو اس وقت طالبان اتنے منظم نہیں تھے.
سوات آپریشن میں بھی 6 مہینے لگ گئے تھے، کوئی ایسی بات نہیں، 6-7 مہینے لگ گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ سوات کے مقابلے میں یہ ایریا بہت ٹف ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو طالبان کی آرگنائزیشن اس وقت ان کی بگننگ تھی، ابتدا تھی، اور ابھی یہاں پر جا کے یہ 7-10 سال کا ایکسپیرینس ان کا آیا تھا، پوری ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن بن چکی تھی. ان کے فنڈنگ کے بارے میں یو کانٹ امیجن، میں آپ کو جا کے دکھا دوں، بلینز میں ان کے پاس فنڈز تھے، ان کے فنڈ ہیں جو کہ ابھی بھی پڑے ہوں گے کہاں پر. ان کے ہیڈ کوارٹر میں آپ کو بتا دوں 70 کمروں کا ایک ہیڈ کوارٹر ایک مسجد کے نیچے تہخانہ بنا ہوا تھا.
جمعیت علماء اسلام کی جانب سے آئی ڈی پیز کے مسائل پر پیر کو اسلام آباد میں بلائے گئے گرینڈ قبائلی جرگے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں قادر بلوچ نے کہا کہ حکومت کسی صورت میں اس جرگے کی مخالف نہیں ہے، بلکہ جرگے کی بہت سے تجاویز حکومت کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔
مجھے تو بڑی خوشی ہوگی، مجھے کیا پتہ جرگے میں کیا بات کرنے لگا ہے، ممکن ہے ایسے تجاویز سامنے لائے جو مجھے میرے لیے ممد و معاون ثابت ہو اور جس کے نتیجے کے طور پر میں اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکوں۔ اسی جرگے کے ذریعے سے ممکن ہے پوری قوم کو وہ اپیل کر لے اور ان کا رسپانس بہتر ہو۔ اسی جرگے کے تھرو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کریں گے اور ان کا رسپانس بہتر ہو جائے گا۔ یہ جرگے میری مدد کے لیے۔
وفاقی وزیر نے افغان حکومت کی جانب سے پاکستان سے شکایت کے بارے میں ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ افغانستان کے نو منتخب صدر اشرف غنی کے اہلیت دورہ پاکستان میں دونوں ممالک کے درمیان بہت سے مسائل طے پا گئے جو ماضی میں کشیدگی کا سبب بنتے تھے۔ ایوب ترین، بی بی سی اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اس وقت امریکہ میں ہیں، اس دورے کی تفصیلات پروگرام میں آگے آنے کو ہیں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمبر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور سیربین میں اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ذیشان ہے۔
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دبئی میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کے اختتام پر نیوزی لینڈ نے اپنی دوسری اننگ میں 177 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے اور اس کی 4 وکٹیں ابھی باقی ہیں۔ اس سے قبل آج جب پاکستانی بلے بازوں نے اپنی پہلی اننگ 281 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ سے اننگ کا دوبارہ آغاز کیا تو پاکستان کو جلد ہی یاسر شاہ، احسان عادل اور ذوالفقار بابر کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑا، جس کے بعد وکٹ کیپر سرفراز احمد اور راحت علی نے آخری وکٹ کی شراکت میں 81 رنز جوڑے، جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ کو صرف 10 ہی رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ سرفراز احمد نے شاندار 112 رنز بنائے، انہیں میکلم نے آؤٹ کیا۔ جواب میں نیوزی لینڈ نے اپنی دوسری اننگ کا آغاز کیا تو اوپنر ٹام لیدھم 9، میکلم 45، کین ولیمسن اور جمی نیشم 11-11 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ راس ٹیلر 77 رنز کے ساتھ ابھی کریز پر موجود ہیں۔ پاکستان کی جانب سے یاسر شاہ اور ذوالفقار بابر نے 3-3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ قطر میں 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کے حصول میں بدعنوانی کے الزامات عائد کرنے والی خاتون فائدرہ الماجد کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بقیہ زندگی کے لیے خوفزدہ ہیں۔ فائدرہ الماجد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
میں فیفا کی ہر بات کو خفیہ رکھنے کی عادت سے تنگ ہوں۔ میں خوف اور ڈر اور دھمکیوں کی ایک نئی دنیا سے آشنا ہوئی ہوں اور یہ سب تبدیل نہیں ہوگا۔ اب میری تمام عمر خوف کے سائے میں گزرے گی۔
فائدرہ الماجد نے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کے حصول کے عمل پر بدعنوانی کے الزامات لگائے تھے، جنہیں انہوں نے 2011 میں واپس لے لیا تھا۔ اور پاکستان میں جاری خواتین کی تیسری سیف فٹ بال چیمپئن شپ کا فائنل کل بھارت اور نیپال کے درمیان کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز 2 سیمی فائنلز کھیلے گئے، جس میں بھارت نے سری لنکا کو 5-0 اور نیپال نے بنگلہ دیش کو 1-0 سے شکست دی۔ فارمولا 1 کار ریسنگ میں 4 مرتبہ کے عالمی چیمپئن سیبسٹین ویٹل نے فراری ٹیم کے ساتھ 3 سال کا معاہدہ کر لیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی زیشان حیدر۔ اور سامعین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنی ارلی وارننگ سسٹم کا نام قدرتی آفات سے قبل انتباہ کے لیے استعمال ہوتے ہوئے تو یقیناً سنا ہوگا، لیکن پاکستان میں پہلی بار اس اصطلاح کا استعمال اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رپورٹ آگے آنے کو ہے۔ سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ اب اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ عبداللہ فاروق۔
پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت سے قبل کشمیری رہنماؤں سے بات کی جائے گی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ آنے والی ٹرین بگٹی ایکسپریس کے ٹریک پر شہر سے 23 کلومیٹر دور دشت کے مقام پر دھماکہ ہوا ہے، جس سے انجن سمیت ٹرین کی 8 بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں۔ اس واقعے میں اب تک کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی اطلاع نہیں۔ فرانس کے وزیر خارجہ لوران فیبیوس کا کہنا ہے کہ 6 عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان اس کے جوہری پروگرام پر ہونے والے مذاکرات میں اہم اختلافی نقطے اب بھی موجود ہیں۔ مصر میں غیر قانونی قرار دی جانے والی تنظیم اخوان المسلمین کے رہنما محمد علی بشر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن پر لوگوں کو ریاست کے خلاف تشدد پر اکسانے کے الزامات ہیں۔ اور ایک نئی تحقیق کے مطابق عالمی معیشت پر موٹاپے سے پڑنے والے اثرات اتنے ہی ہیں جتنے دنیا بھر میں جاری شورشیں یا پھر تمباکو نوشی کے اثرات۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے تفصیل سے روشنی ڈالی وزیراعظم کے اس بیان پر کہ بھارت سے مذاکرات سے قبل کشمیری رہنماؤں سے بات کریں گے، اور اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری پہلی شہ سرخی یہی ہے۔ تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے۔ پاکستانی فوج کی سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی میں مصروف ہے اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ انہوں نے یہ بات بدھ کو واشنگٹن میں امریکی سینیٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کے دوران کہی۔ واشنگٹن سے اس وقت ہمارے ساتھی برجیش اپادھیائے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ تو برجیش، ہمیں سب سے پہلے بتائیے گا اس بیان کی کیا تفصیل ہے؟
جی، مہابارہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ ضرب عضب صرف ایک فوجی کارروائی نہیں ہے، ہر طرف کی دہشت گردی کو ختم کرنے کی ایک سوچ ہے، ایک مہم ہے۔ اس کا دائرہ صرف وزیرستان اور خیبر کے قبائلی علاقوں تک نہیں، پورا ملک ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس مہم میں جو کارروائی ہو رہی ہے شدت پسندی کے خلاف، وہ بغیر کسی امتیاز کے، اور اس میں حقانی نیٹ ورک ہو یا تحریک طالبان پاکستان، سبھی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی کی قیادت میں انہیں امید ہے کہ خطے میں امن اور استحکام بحال کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کافی مثبت ماحول میں یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، خاص طور سے امریکہ اور پاکستان کے فوجی تعلقات سے متعلق۔ انہوں نے یہاں کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سوزن رائس سے بھی ملاقات کی، اور پاکستان جو خطے کو لے کر نظریہ ہے، ان کے جو کنسرنز ہیں، وہ ان کے سامنے رکھا ہے۔ تو کل ملا کر کوئی بڑا اعلان نہیں، کوئی بڑے وعدے نہیں، ہاں ایک نئی شروعات کی کوششوں کی بات ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس دورے میں جو بند دروازوں کے پیچھے جو باتیں ہوئی ہیں، ان کے نتائج آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں دکھیں گے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔
واشنگٹن سے براجیش اپادھیائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، اسی بیان کے تناظر میں ہم نے امریکہ میں مقیم عارف جمال سے بات کی، جو پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گرد تنظیموں کے بارے میں ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ ان سے ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ امریکہ میں جنرل راحیل کا یہ بیان کہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی جاری ہے، زمینی حقائق سے، خصوصاً پاکستان میں زمینی حقائق سے کس قدر مطابقت رکھتا ہے؟
جہاں تک تو زمینی حقائق کا تعلق ہے، میرا ذاتی خیال تو یہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی مطابقت نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے جو ٹیررسٹ گروپس ہیں یا جن کو مغرب میں ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے، اب ان کی جو پاکستان ابھی تک سرپرستی کر رہا ہے، اس کے مطابق تو یہ مطابقت نہیں رکھتا۔ ان گروپس میں خاص طور پر جماعت الدعویٰ ہے، جو کہ پاکستان میں بالکل آزادانہ طور پر کام کر رہی ہے، اور پاکستانی اسٹیٹ کی اس کو مکمل سرپرستی حاصل ہے۔
تو پھر امریکہ میں پاکستان کی فوجی سربراہ کو اتنی پذیرائی کیوں مل رہی ہے، جیسا کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان کی بہت ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کانگریس کی کمیٹیوں سے وہ مل رہے ہیں، ان کو اعلیٰ ترین اعزاز بھی دیا گیا ہے فوج کا، ایسا کیوں؟
دو اس میں باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر اس کو ہم مقابلہ کریں پہلے جو یہاں پر وزٹ ہوتے رہے ہیں، جیسے جنرل کیانی کا تھا یا دوسرے پاکستانی سویلین لیڈرز کا، جیسے استقبال ہوتا رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں تو یہ لوگ کی سمجھا جائے گا۔ لیکن بہرحال یہاں ان کی جو نظر آ رہا ہے، کچھ پذیرائی ہوئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کو کتنا سیریس لیا جا رہا ہے یہاں پر اور کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بہرحال ایک ایٹمی قوت ہے اور یہ دنیا نہیں بھول سکتی, اور خاص طور پر امریکہ, اور وہ امریکی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جتنا بھی تعلق رہ سکے رہے. لیکن یہاں پر عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے وہ بات نہیں کی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا, خاص طور پر جو مذہبی انتہا پسند اور دہشت گرد ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور پاکستان آج بھی ان گروہوں کی سرپرستی کر رہا ہے.
تو گویا یہ جو آپریشن ضرب عصب ہو رہا ہے اس سے کچھ وہاں امریکہ میں کچھ لوگ مطمئن نظر نہیں آ رہے.
جی, ضرب عصب جب شروع ہوا تھا تو یہاں پر کافی حد تک اس کے متعلق پازیٹیو خیال تھا اور سمجھا جا رہا تھا کہ فائنلی پاکستان نے ایک ایسی پالیسی اختیار کی ہے جو پچھلے 10 سالوں میں وہ انکار کرتا رہا ہے, اور یہ جو ہے پہلا قدم ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کا. مگر 2-3 مہینے کے بعد حالات چینج ہو گئے اور یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپریشن تھا جو صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے تھا یا ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے تھا, اور شاید اس میں چائنا کے جو خلاف کام کر رہے ہیں, کاروائیاں کر رہے ہیں دہشت گرد, ان کے خلاف کاروائی تھی. یہاں تک کہ یہاں جو سب سے بڑی وائس ہیں پاکستان پر ڈاکٹر کرسٹین فیئر, وہ یہاں جارج ٹاؤن کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, اور وہ اس کو اب ضرب بکواس پبلکلی کہتی ہیں.
تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کے اس دورے میں جنرل راحیل سے یہ پوچھا گیا ہوگا کہ کچھ شواہد دیے جائیں جن کو مارا گیا ہے؟ کوئی 1100-1200 شدت پسندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپریشن ضرب عصب کے دوران مارے گئے, لیکن کوئی واضح شواہد نہیں ملے, نہ تو نام سامنے آ سکے اور نہ ہی کوئی اور ان کی تصویریں وغیرہ یا جو ان کی لاشیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ نظر آئیں. کیا امریکہ میں بھی یہی تاثر ہے؟
جی بالکل یہی تاثر ہے, اور اب یہ بھی تاثر ہے کہ وہ جو رینڈم ایئر اسٹرائکس ہوتے ہیں اس میں بہت سارے سویلینز مارے جاتے ہیں, دہشت گرد نہیں مارے جاتے, اور لوگ جہاں پر آفیشلز اور ایکسپرٹس اوپنلی کہتے ہیں کہ بھئی جب آپریشن کرنا تھا تو آپ نے اتنا ڈھلورا کیوں پیٹا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں, اور جب چلے گئے تو آپ نے بمباری کی اور وہ کن کو مارا آپ نے, اور آپ بتائیں ہمیں کہ یہ دہشت گرد تھے ہم نے ان کو مارا. اور وہ کہتے ہیں کہ جن دہشت گردوں کو پکڑا بھی گیا ہے ان کو بھی بعد میں یا چھوڑ دیا جاتا ہے یا ان کی لائف کے متعلق سٹوریاں آتی ہیں کہ یہ بڑے کمفرٹیبلی آرام سے جیلوں میں رہ رہے ہیں. ان میں بہت ساری مثالیں ہیں, جیسے ڈینیل پر کا جو کلر تھا کڈنیپر عمر سعید شیخ, اس کے پاس وہ جیل سے موبائل سے آپریٹ کرتا ہے, اور ذکی الرحمان لکھوی جو ہے لشکر طیبہ کا جو آپریشنل کمانڈر ہے وہ جیل میں بیٹھ کے اپنی بیویوں کے ساتھ ملتا ہے اور وہیں بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے. تو یہاں پر لوگ بڑی اس چیز کو سیریسلی لیتے ہیں کہ پاکستان کس طرح ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے.
امریکہ سے یہ تھے پاکستان میں شدت پسندی اور شدت پسند تنظیموں کے بارے میں کتاب کے مصنف عارف جمال, جو کہہ رہے تھے کہ امریکی حلقوں میں آپریشن ضرب عصب کے بارے میں شبہات پائے جاتے ہیں. رخ کرتے ہیں کراچی کا, جہاں سندھ ہائی کورٹ نے کراچی میں ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر کے خلاف حکم امتناعی برقرار رکھا ہے, جبکہ درخواست گزاروں کا یہ موقف ہے کہ اگر قانونی لوازمات پورے کیے جائیں تو انہیں تعمیر پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
پروفیسر پرویز ہودبائی, شرمین عبید چنائے, ڈاکٹر اے ایچ نیئر اور عارف بلگرامی نے کراچی میں چین کے تعاون سے بننے والے ایٹمی بجلی گھروں کے منصوبے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقبول باکر اور جسٹس شاہنواز طارق پر مشتمل بینچ کے روبرو آج اس درخواست کی سماعت ہوئی. درخواست گزاروں کے وکیل حفیظ پیرزادہ نے دلائل دیے. حفیظ پیرزادہ کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کی عوامی سماعت نہیں کی گئی اور نہ ہی ماحول کے تحفظ کے ادارے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے جائزہ لیا ہے. دنیا میں جہاں بھی اس طرح کے منصوبے بنائے گئے ہیں یہ لوازمات پورے کیے گئے ہیں. سابق وزیر قانون کا موقف تھا کہ اگر ایٹمی کمیشن قانونی لوازمات پورے کر لے تو انہیں اس منصوبے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. عدالت نے مزید سماعت 26 نومبر تک ملتوی کر دی. کمیشن کے وکیل انور منصور خان نے موقف اختیار کیا تھا کہ ماحول کی آلودگی کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ اتھارٹی موجود ہے، درخواست گزاروں کو اس سے رجوع کرنا چاہیے، جبکہ تابکاری کے اثرات کی نگرانی نیوکلیئر اتھارٹی دیکھتی ہے، یہ اسی کا دائرہ اختیار ہے۔ حکومت نے اپنے موقف میں یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر پرانے ڈیزائن کے مطابق کی جا رہی ہے، اس سے انسانی آبادی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ منصوبے کی عوامی سماعت نہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے حکومت نے عدالت کو آگاہ کیا تھا کہ قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کسی منصوبے کی سماعت نہ کرنے کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے کہ متعلقہ اتھارٹی کے پاس اپیل کی جا سکتی ہے۔ درخواست گزاروں نے پاکستان نیوکلیئر اتھارٹی، پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اور سندھ کے ماحولیات اور متبادل توانائی کے محکمے کو فریق بنایا تھا۔ درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ جس ٹیکنالوجی سے کراچی میں یہ بجلی گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں اس کا کہیں پہلے تجربہ نہیں کیا گیا۔ ماہر طبیعت ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کا موقف ہے کہ دس ارب ڈالر کی لاگت سے جو دو جوہری بجلی گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبے کراچی کی شہریوں پر ایٹمی تجربہ کرنے کے مترادف ہے۔ ہود بھائی کا یہ بھی موقف ہے کہ اتنے گنجان آباد شہر کے نزدیک جوہری بجلی گھر کا منصوبہ دانش مندانہ اقدام نہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کی قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی 24 نومبر کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی عمل میں آ جائے گی، اور بیرون ملک ہونے کے باوجود قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کے حکومت سے ٹیلی فون پر رابطے ہیں۔ اسلام آباد سے احمد رضا کی رپورٹ۔
قصہ یوں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ پچھلے 16 مہینوں سے خالی پڑا ہے، اور اس عرصے کے دوران سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ ان دنوں یہ عہدہ عارضی طور پر سپریم کورٹ کے جج جسٹس انور ظہیر جمالی کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ نے اس عہدے کو پر کرنے کے لیے 13 نومبر کو اپنی ڈیڈ لائن میں توسیع کرتے ہوئے حکومت سے کہا تھا کہ 24 نومبر تک چیف الیکشن کمشنر مقرر کر لیں، ورنہ وہ اپنا جج واپس بلا لے گی۔ قائد حزب اختلاف سید خورشید احمد شاہ کے ترجمان سید وقار گیلانی نے بی بی سی اردو سروس کو بتایا کہ مسٹر شاہ اپنی اہلیہ کے علاج کے سلسلے میں آئرلینڈ گئے ہوئے تھے اور آج ہی استنبول پہنچے ہیں، مگر وہ ٹیلی فون پر وزیر اعظم نواز شریف سے رابطے میں ہیں اور یہ معاملہ 1 یا 2 دن میں طے پا جائے گا۔
فیصلہ تو جی ایکسپیکٹڈلی ود ان ڈیڈ لائن ہی ہوگا جو سپریم کورٹ نے دی ہے۔ ڈیڈ لائن میٹ کریں گے جی، اسی میں فیصلہ ہوگا، اور پیش رفت ون آن ون ہی ہو رہی ہے جی، اور آن ٹیلی فون ہو رہی ہے، اور پی ایم کے لیول پہ ہو رہی ہے، اور ساکدار صاحب بھی اس میں ہیں، تو اس کچھ ساکدار صاحب کے بھی تھرو ہو رہی ہے۔ تو کیونکہ پینل میں ایک نام بچ گیا تھا، ڈیفینیٹلی کچھ نام تو اور ایڈ ہوں گے فائنل، چاہے کوئی بھی ہو۔
18ویں ترمیم کے بعد آئین میں چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے وضع کیا گیا طریقہ وسیع تر مشاورت پر زور دیتا ہے، اور اس میں یہ بھی قید ہے کہ صرف سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہی اس عہدے کے لیے نامزد کیے جا سکتے ہیں۔ آئین کے تحت وزیر اعظم، قائد حزب اختلاف کے اتفاق رائے سے 3 امیدواروں کے نام حکومت اور حزب اختلاف کے ارکان پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی کو بھیجتے ہیں، اور پھر کمیٹی ان میں سے کسی ایک شخص کو اس عہدے کے لیے چنتی ہے، جس کا پھر صدر مملکت تقرر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف اور قائد حزب اختلاف سید خورشید احمد شاہ کے درمیان 3 ریٹائرڈ ججوں کے ناموں پر اتفاق ہوا تھا، مگر ان میں سے 2 ججوں تصدق حسین جیلانی اور رانا بھگوان داس نے معذرت کر لی، جس کی بنا پر حکومت اور حزب اختلاف اب مزید 2 متفقہ ناموں کی تلاش میں ہیں۔ مگر وقت کم ہے، خورشید شاہ بیرون ملک ہیں اور ان کے ترجمان کے مطابق ان کی واپسی 26 نومبر کو متوقع ہے، جبکہ وزیر اعظم نواز شریف کو سارک کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے 25 نومبر کو نیپال چلے جانا ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے اس تقرری کے لیے حکومت کو 28 اکتوبر اور 13 نومبر تک کا وقت دیا تھا، اور اب حکومت اور حزب اختلاف پر سپریم کورٹ کے ایک اور حکم کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے۔ سابق جج اور صدارتی انتخاب میں عمران خان کی تحریک انصاف کے امیدوار جسٹس وجیہ الدین کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ خالی ہونے کی صورت میں حکومت اسے جلد از جلد پر کرنے کی پابند ہے، مگر کوئی ایسا قانونی ضابطہ نہیں ہے جو کہتا ہو کہ یہ کام اتنی مخصوص مدت میں کر لیا جانا چاہیے۔
ان باتوں میں مدتیں تو واضح طریقے سے نہیں بتائی گئی ہیں، لیکن اگر اس کو ذرا سا ہم لوئر لیول کے اوپر لے آئیں اور عدالتیں کسی کانسٹیٹیوشنل عمل کے متعلق کوئی ٹائم دے دیتی ہیں، تو اس کی نان کمپلائنس میں کم از کم کنٹیمپٹ کی پنشمنٹ تو ہو سکتی ہے، اور جیسے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ کنٹیمپٹ کے سلسلے میں اپنے جو پرائم منسٹر کا عہدہ ہے اس سے فارغ ہو گئے تھے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں اور ان کو اتنے ہی سیریسلی لینا چاہیے.
اور حکومت کو بھی شاید اس خطرے کا اندازہ ہے، خاص طور پر ایسے وقت جبکہ پچھلے کئی ماہ سے عمران خان اور طاہر القادری دھرنوں اور جلسوں کے ذریعے حکومت پر دباؤ بڑھا رہے ہیں اور 2013 کے عام انتخابات کے نتائج ہی نہیں بلکہ پورے پارلیمانی نظام کو ہی چیلنج کر رہے ہیں. احمد رضا، بی بی سی، اسلام آباد.
پنجاب کی گورنر چودھری محمد سرور نے بی بی سی کی شمائلہ جعفری کو ایک خصوصی انٹرویو میں یہ اعتراف کیا ہے کہ حکومت اقلیتوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے. یہ گفتگو ہم آپ کو پروگرام میں آگے سنوانے کو ہیں. یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں مختلف موضوعات پر تصاویر بھی شائع کی جاتی ہیں. تو اس وقت آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مہاجرین بچوں کی گلیوں میں تصاویر، شام اور عراق میں بے گھر ہونے والے بچوں کا ایک اظہار کا موقع. یہ تصاویر آپ یہاں آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا اور کس چیز کا اظہار کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور بھی تصاویر ہیں. امریکہ میں شدید برفانی طوفان کے نتیجے میں کم سے کم 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، یہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں. لیکن تصاویر دیکھنی چاہیے اگر اس طوفان کی تو آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور سیربین میں ہم اس وقت آپ سے مخاطب ہیں، بات کریں گے کچھ غذائی قلت کی. گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ صوبہ سندھ کے تھر کے علاقے میں غذائی قلت کے باعث بچوں کی اموات کے بارے میں ہماری مختلف رپورٹس سنتے رہے ہیں. اب یہ اطلاع ملی ہے کہ پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں 5 سال سے کم عمر کے کوئی 50% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان میں بچے سنگین مسائل سے دوچار ہیں. صحت کی مناسب سہولیات میسر نہ ہونے کے باعث جہاں بلوچستان میں دیگر صوبوں کے مقابلے میں بچوں کی شرح اموات سب سے زیادہ ہے، وہاں وہ غذائی قلت کا بھی شکار ہیں. محکمہ صحت کے ڈویژنل ڈائریکٹر ڈاکٹر فاروق اعظم کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں 25% زائد بچوں کی غذائی قلت کا شکار ہونے کے باعث صحیح معنوں میں ان کی نشو نما بھی نہیں ہو پا رہی.
تو اس طرح سے جو ہے ہمارے تقریباً آدھے بچے جو 52% بچے جو ہیں ہمارے وہ کرونک میل نیوٹریشن، یعنی جو خوراک کی کمی کی جو بیماری ہے، جو خوراک کی کمزوری کمی کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے اور جس کو سوکھے کی بیماری بھی کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ 52.2% ہے، جس میں کہ آپ کی جو قد ہے جو عمر کے حساب سے جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کرونک میلنیوٹریشن کی وجہ سے وہ بچے چھوٹے رہ جاتے ہیں، اپنے مطابق نہیں بڑھتے وہ لوگ.
صحت کے سنگین مسائل سے دوچار ہونے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے 23 لاکھ بچے اسکولوں سے بھی باہر ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا کہنا ہے کہ ان بچوں کو اسکولوں میں لانے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں.
لیکن ہمارے پاس ابھی تک ریسورسز نہیں ہیں. فرینکلی میں آپ کو کہتا ہوں اس پہ 63 بلین روپی ہمیں چاہیے 12,000 نئے اسکول کھولنے کے لیے، جس میں 55,000 ہمارے ٹیچر ہمیں چاہیے. تو اٹ از اے ہیوج انویسٹمنٹ. ہم مختلف فوروموں میں بات کر رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم نے بات کی. ہم نے کہے 40-50 ارب سے بلوچستان کی تقدیر نہیں بدلے گی.
بلوچستان میں بچوں میں غذائی قلت اور ان کی بڑی تعداد کی تعلیمی اداروں سے باہر رہنے کی بڑی وجہ غربت ہے. وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے 29 اضلاع کے لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
आप हमारी रिपोर्टों में सुनते रहे हैं कि लाहौर के कस्बे कोट राधा कृष्ण में चंद रोज पहले एक मुश्तइल हजूम ने कुरान की मुबैना बेहुरमती के इल्जाम में एक मसीह जोड़े को हलाक कर दिया था। इस जोड़े के वालिद ने अब ये कहा है कि मेरी दरख्वास्त पर इस मुकदमे की नई FIR दर्ज की जाए। इससे पहले पुलिस ने खुद शिकायत कुनंदा बनकर FIR दर्ज कर ली थी। वाजे रहे कि पंजाब में मजहब के नाम पर होने वाला ये कोई पहला अकलियती कत्ल नहीं है। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने हमारी साथी शमाइला जाफरी को एक खसूसी इंटरव्यू में ये एतराफ़ किया है कि हुकूमत अकलियतों को तहफ़ देने में नाकाम हो चुकी है।
चैलेंजेस मैंने अपने आप के लिए सेट किए थे। एक तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस गवर्नर हाउस के दरवाजे जो हैं आम लोगों तक भी खोलूं। तो पिछले साल बहुत ज़्यादा लोग जो मुझे मिलने के लिए आए हैं उनमें बहुत आम वर्किंग क्लासेस से लोग थे। उसके अलावा GSP+ एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे मुल्क के लिए। माशाल्लाह उसको भी कैंपेन को लीड किया और बड़ी मेहनत की। 4 दफ़ा मैं यूरोप गया, बेल्जियम गया, फ्रांस गया, UK में गया और तमाम जो मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट है उनको लॉबी किया।
तो मतलब ये तो आपने कुछ अपने थोड़े से अचीवमेंट्स बताए, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि डिसअपॉइंटमेंट्स क्या रहे?
ये जुडिशरी सिस्टम और पुलिस सिस्टम ख़राब होने की वजह से या लोगों को जो जुर्म करते हैं उनको सज़ाएं ना मिलने की वजह से, आपको मालूम है कि माशरे में दिन ब दिन बुराइयाँ जो हैं बढ़ रही हैं। मसलन कसूर का वाक़या मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी का बायस है।
आपने अभी ज़िक्र किया कोट राधा कृष्ण के वाक़े का। हम देखते हैं कि पंजाब में इस तरह के स्पेशली बहुत ज़्यादा वाक़ियात हो रहे हैं। आप पंजाब के गवर्नर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने ऐसा क्या किया जिससे, मतलब एक तो सिर्फ मजम्मत होती है, उससे बियॉन्ड क्या किया कि माइनॉरिटीज़ के लिए कोई बात हकूक मिल सके?
बदकिस्मती है हमारी कि अभी तक हम जो एथनिक माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़ को जो सिक्योरिटी है या तहफ़ है वो फ्राहम नहीं कर सके हैं। मैंने अपने लेवल पर पूरी कोशिश की है। मसलन मैं जब से बना हूँ तो मैंने कोशिश की है कि इनको स्टेक होल्डर बनाया जाए। जो भी उनकी कंप्लेंट आती है, जो भी मुझसे मिलना चाहता है, तो मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं अपने स्टाफ को कि उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो मीटिंग देनी है। लेकिन ये आप बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि सिर्फ मजम्मत कर देना, उनको यहाँ पर उनका त्यौहार कर देना, लिप सर्विस दे देना, उनको तहफ़ जो है वो जो अदम तहफ़ का शराग है उनको ये चीज़ें कंफर्ट नहीं करती।
गवर्नर साहब, माजी में भी ऐसे वाक़यात हुए। गुजरा में एक ऐसा वाक़या हुआ था, उससे पहले खानेवाल में भी वाक़या हुआ था, जोसेफ कॉलोनी में भी हमने देखा ऐसी बात हुई। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि जो जो क्रिश्चियंस हैं अगर वो किसी के बारे में कहते हैं कि इन्होंने हम पर जुल्म किया, उनको सज़ा हुई हो, तो आप कैसे समझते हैं, आपके पास क्या अश्योरेंस है कि इस दफ़ा उनको इंसाफ मिल जाएगा?
हमारे पास, हुकूमत के पास इसका कोई डिफेंस नहीं है। आपको सच्ची बात मैं कहता हूँ, मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर अब कसूर के वाक़े पे भी कोई एक्शन ना हुआ तो फिर मैं समझता हूँ कि ये हमारी फिर बहुत बड़ी फेलियर होगी।
गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर, हुकूमत पंजाब में अकलियतों को तहफ़ देने में नाकाम, खुद गवर्नर का ये एतराफ़। उधर सूबे सिंध में भी कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, अकलियतें मुश्किलात का शिकार हैं मगर उन्हें तहफ़ देने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आपने पेशगी इंतबाह का निज़ाम यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम का नाम कुदरती आफात से कबल इंतबाह के लिए इस्तेमाल होते हुए तो यकीनन सुना होगा, लेकिन अब पहली बार ये इस्तेलाह यानी इस इस्तेलाह का इस्तेमाल अकलियतों के तहफ़ के लिए भी किया जा रहा है, और वो कैसे ये जानिए सूबे सिंध के ज़िले उमरकोट से शमाइला खान की इस रिपोर्ट में जो टेलीफोन की घंटी से शुरू हो रही है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, PDAT ऑफिस समरकोट से अमीन खान बात कर रहा हूँ। जी सर, मैं
ये रीड नेटवर्क के तहत उमरकोट में बनाया गया अर्ली वार्निंग सिस्टम या पेशगी इंतबाह के निज़ाम का दफ्तर है, जहां से चलने वाली हेल्पलाइन पर मजहबी अकलियतों से मुतालिक ज़िले भर से आने वाली शिकायात या इत्तिलात का इंदराज होता है। कृष्ण शर्मा की तंजीम DDAT भी रीड नेटवर्क के इस प्रोजेक्ट में शामिल है। वो बताते हैं कि मजहबी अकलियतों के तहफ़ के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत
کیوں پیش آئی؟
ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ چیزیں، واقعات، حادثات ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم تدابیر ڈھونڈتے ہیں۔ جس طریقے کی ایکسٹریمزم بڑھ رہی ہے پاکستان میں، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو طبقات اس سے متاثر ہونے ہیں ان کو ہم اگر اس قسم کا کوئی ایٹماسفیئر، اس قسم کا کوئی انسٹرومنٹ دے جائیں جس سے ان کی جو پروٹیکشن ہے وہ انشور ہو جائے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے ارلی وارننگ سسٹم، جو ہم اکثر اوقات قدرتی آفات کے لیے استعمال کرتے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے اس کو پولیٹیکل ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ اس کو یوز کیا ہے۔
پاکستان کے 10 اضلاع میں کام کرنے والے ریٹ نیٹ ورک میں مختلف غیر سرکاری اداروں سمیت سول سوسائٹی کے افراد بھی شامل ہیں، جو ملک میں مذہبی اقلیتوں کی آزادی اظہار رائے، اسمبلی، ایسوسیشن اور سوچ کی آزادی کے تحفظ کے لیے مصروف عمل ہیں۔
اگر آپ کا تعلق کسی بھی مذہبی اقلیت سے ہے اور آپ کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے،
ریٹ نیٹ ورک کی اس ہیلپ لائن کی تشہیر ریڈیو، ٹی وی چینلز اور اخبارات سمیت مختلف جگہوں پر پوسٹرز لگا کر کی جاتی ہے۔
24 گھنٹے رہنمائی اور مدد کے لیے موجود ہے۔ ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 0800555525.
عمر کوٹ میں ریٹ ہیلپ لائن کے دفتر میں داخل ہوں تو سامنے ہی پوری دیوار پر ایک بڑا سا بینر لگا ہے جس میں ضلع کے تمام کرتا دھرتاؤں کے نام اور نمبرز بڑے بڑے حروف میں لکھے نظر آتے ہیں۔ ہیلپ لائن پر مسئلے کی نوعیت سمجھتے ہوئے اسے متعلقہ حکام، پولیس اہلکاروں، وکلا، سماجی کارکنوں یا پھر میڈیا کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ عمر کوٹ میں اس ہیلپ لائن پہ آنے والی کالز کو محمد حفیظ سانڈ سنا کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک سال میں ان کے پاس قریباً 200 کالز آئیں۔
جو کال آتی ہے اس کو میں اٹینڈ کرتا ہوں، جو وہ تفصیل دیتے ہیں اس کو میں نوٹ کرتا ہوں، پھر اپنے جو کو پروجیکٹ آفیسر ہیں اس کو دیتا ہوں، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر کو، اور جو میرے بس میں ہوتا ہے اور مجھے کسی کو اگر ایمرجنسی میں کرنی ہے تو 15 پہ یا کوئی ایسا پولیس کا جو وہاں پہ ہوتا ہے اس کو کال کرتا۔
کرشن شرما کا دعویٰ ہے کہ ایک سال کے دوران ریٹ نیٹ ورک کے تحت انہوں نے 2 ایسے کیسز بھی حل کروائے ہیں جس میں توہین مذہب کے الزامات لگنے اور تنازعہ کھڑا ہونے کا خدشہ تھا۔ پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف مذہبی نوعیت کے مقدمات کے پیچھے اکثر و بیشتر مقامی امام مسجد کا منفی کردار ہوتا ہے، جو ہمیں کوٹ رادھا کشن میں مسیحی جوڑے کے بہیمانہ قتل اور گجراوالا میں احمدیوں کے گھروں پر بلوائیوں کے حملے میں نظر آتا ہے۔ کشن شرما کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمیں معاشرے میں حساسیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
جو ڈپارٹمنٹس ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، تو ہم مائنارٹی رائٹس کے حوالے سے ان کی سینسٹائزیشن پہ کام کرتے ہیں، اور جو ایشوز ہوتے ہیں ان میں خاص طور پہ کنفلکٹ پریونشن کا، وہ ہم مذہبی علماء کے ساتھ مل کے، میڈیا کے ساتھ مل کے، بار کاؤنسل کے ساتھ، سول سوسائٹی، کمیونٹی، کہ ہم کسی ایسے بڑے تنازع سے اس سوسائٹی کو بچا جائیں جس سے کوئی لانگ ٹرم کو نقصان نہ ہو۔
عمر کوٹ کے رہائشی حمیر دار بھی اپنا مسئلہ ریٹ کے دفتر لے کے پہنچے تھے۔
ہمارے پڑوس میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کی ڈیڈ ہو گئی تھی، تو ان کو ہم زمین کے حوالے دفن کر کے آئے تھے۔ دوسرے دن ہم گئے تو وہ قبر جو ہے وہ کھوٹی ہوئی ہے، تو پولیس والوں نے بولے، جو پولیس کہہ رہی تھی وہ ٹوپی پہنا رہی، بھائی یہ جانور، انہیں آپ نے پوری طرح سے نیب بند کیا ہوا ہے، یہ جانور نے کھودا، چلو بھائی یہاں سے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے جانوروں نے، ساتھ میں ہی ٹھاکروں کا قبرستان ہے، تو وہ لوگ ہیں جو 18 سال سے اوپر افراد ہوتا اس کو جلاتے ہیں، باقی چھوٹوں کو بچے ہوتے ہیں ان کو دفنا، ان کے جانور نکال رہے ہمارے کیوں نکال رہے ہیں؟ ایک ہی قبرستان ہے، بیچ میں صرف 10 فٹ کا فاصلہ ہے، تو ان کا وہ نہیں نکال رہے ہمارے صرف نکال رہے ہیں۔
آپ کو یہ خیال کیسے آیا ہے کہ آپ کو یہاں آنا ہے اور اپنی کمپلین جو ہے وہ لکھوانی ہے؟
تو کہ ان کی پبلسٹی سٹی میں پوری کی ہوئی ہے، ٹول فری کا نمبر دیا ہوا ہے، پبلسٹی کی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی ان سے لہ وچر، ہم دوست ہیں، ایک سٹی کے رہنے والے ہیں، ہمیں بتا ہے کہ کون بھائی کہاں پہ کام کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، تو ان کی ایکٹیویٹی تھی اور ہم نے جو امید رکھ کے ان سے بات کی تھی، انہوں نے باقاعدہ ہمارا کیس جو ہے کیا تھا۔
پاکستان جہاں ہر چند ماہ بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا ہے جس میں اقلیتی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو بغیر تحقیق اور تفتیش کے توہین مذہب یا توہین رسالت کے الزام میں بلوائی خود ہی سزائیں دے دیتے ہیں۔ ایسے میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ارلی وارننگ سسٹم جیسی چھوٹی سی کوشش اقلیتوں کو اپنی مدد آپ کے تحت بلوائیوں سے بچاؤ اور جلاؤ گھراؤ کے واقعات سے نمٹنے میں تو مدد دے سکتی ہے، مگر کیا ریاست اور اس کے اداروں کی عدم توجہی کی وجہ سے پیش آنے والے واقعات ختم ہو جائیں گے؟ یہاں اس طرح کے اقدامات بچاؤ کے لیے تو بہت مناسب ہیں، لیکن تدارک کے لیے ریاست کے اداروں کی سنجیدگی بہت اہم ہے۔ شمائلہ خان، بی بی سی اردو، عمر کوٹ۔
سیروین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ایلسٹر بیوس اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ذیشان حیدر نے. ہم سب کو اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ.
پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت سے قبل کشمیری رہنماؤں سے بات چیت کی جائے گی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ آنے والی ٹرین بگٹی ایکسپریس کے ٹریک پر شہر سے 23 کلومیٹر دور دشت کے مقام پر دھماکہ ہوا, جس سے انجن سمیت ٹرین کی 8 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں. اس واقعے میں اب تک کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی اطلاع نہیں. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے پانڈو سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے, جس سے ایک پاکستانی فوجی اہلکار ہلاک ہو گیا ہے. یہودی عبادت گاہ پر حملے میں ہلاک ہونے والے 2 فلسطینیوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی انتظامیہ نے ان کے گھر میں مسمار کرنے کا نوٹس دیا ہے. اور فرانس کے وزیر خارجہ لوران فیبیوس کا کہنا ہے کہ 6 عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان اس کے جوہری پروگرام پر ہونے والے مذاکرات میں اہم اختلافی نقطے اب بھی موجود ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.